شاه است حسین، بادشاه است حسین، دین است حسین، دیپناه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین.
الذي لا يضربه بؤل الحمم ولا يناله بؤس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهج موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفينا وشفي ذنوبنا أبي القاسم محمد. الذين أرحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اول مجلس سے عرض کر رہا ہوں، کہ توحید اور ولایت کا آپس میں ربط کیا ہے. میں اول مجلس سے یہ مسلسل گزارش کر رہا ہوں کہ توحید اور ولایت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. اصول قرب خدا بغیر ولی خدا کے ممکن نہیں، اور قرب الہی کا نتیجہ ولایت ہے. میں نے اول مجلس میں یہ عرض کیا کہ جس طرح لوگ معنی اور مفہوم توحید کے بارے میں اشتباہ کا شکار ہو گئے اور افراد و تفرید کا شکار ہو گئے، کمی و زیادتی کا، اسی طرح ولایت کے حوالے سے خود معنی اور مفہوم ولایت، دوسرا مصادیق ولایت کے حوالے سے بعض لوگوں کے لیے خود مفہوم ولایت ہی واضح ہے، اور معنی و مصادیق ولایت بھی واضح ہے. اس لیے بعض اوقات ولایت کا جو معنی وہ لے رہے ہیں، ولایت کا وہ معنی اور اس معنی میں کسی کو صاحب ولایت کہنے سے کوئی بڑی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. توجہ فرمائیں گے آج کے گفتگو میں، کہ ممکن ہے کوئی بندہ جب کہہ رہا ہے کہ ولایت اور ولایت سے مراد یہ لے رہا ہے کہ ولایت ولی یعنی صاحب کرامات، تو کسی کو صاحب کرامات کے معنی میں ولی ماننا یہ تشیع کا خاصا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی ہے، لیکن یہ ابتدائی باتیں ذہن میں رکھیں. پہلا مرحلہ خود ولایت کی تعریف کیا ہے، دوسرا مرحلہ اس تعریف ولایت کی روشنی میں ولایت کا کون سا معنی کہاں استعمال ہو رہا ہے، تیسرا مرحلہ وہ کون سا ولایت کا معنی ہے جسے مان کر کوئی شیعہ بنتا ہے، اور آیا ہمارے علماء ہمارے مراجع جو ولایت کا معنی ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ولایت کا کون سا معنی ہے. چوتھا مرحلہ ہم اپنی عملی زندگی میں کس ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ کریں تاکہ ہم اس ولایت کے دائرے میں آ جائیں جو اللہ چاہتا ہے. بات کو آسان کرنا ہے، تھوڑی سی بات واضح کرنی ہے، جو اشتباہات ہیں انہیں بیان کرنا ہے، اور ولایت کا وہ مورد جس کی بنیاد پر دوسروں کو شیعہ سے خارج کیا جا رہا ہے میں نے عرض کرنا ہے، اس ولایت کا معنی خود لوگوں کو بھی پتا نہیں، جو کہہ رہے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں کہ جب وہ کہتے ہیں فلاں صاحب ولایت نہیں، اور جب انہیں پوچھا جائے کہ ولایت اور ولی کا معنی کیا ہے تو انہیں کچھ معلوم ہی نہیں. اس لیے ان مجالس میں چونکہ وہ لوگ آتے ہیں جو سارا سال بعض اوقات لوگ نہیں آ پاتے، اتنی بڑی تعداد میں پورا سال کسی عزا خانے میں کسی بھی مومنین نہیں آتے ہیں. اس لیے میری ان دوستوں سے شروع ہی میں معذرت، جو میری اس حوالے سے گفتگویں مختلف عناوین اور مختلف اوقات میں سن چکے، لیکن اس موقعیت کو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے بعض باتیں دوبارہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا تاکہ ان دوستوں تک بات پہنچے جو سارا سال نہیں آ پاتے. ترتیب گفتگو میں نے جیسے کہ عرض کیا، سب سے پہلے کسی نظریے پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے. وہ ولایت جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پہلا سوال یہ ہے اس ولایت کا لغوی معنی کیا ہے. لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ زبان جس زبان میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس زبان کے لوگ جسے اہل زبان کہا جاتا ہے وہ اسے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ سب متوجہ ہیں تو اس سوال کو نہ نواز. اگر زحمت نہ سمجھے پھر ایک سوال. میں نے عرض کیا کہ پہلا سب سے مرحلہ یہ ہے کہ ولایت کا معنی کیا ہے. سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ولایت ہے. ولی، ولا، ولایت، ولایت اور اس کے مشتقات مولا، ولی، یہ سب اس مادہ ولیہ میں ہے. یعنی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ولی ہے. خود ولی کا قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ ولی عربوں میں بہت زیادہ مستعمل تھا اور اللہ کی نظر میں بھی مفہوم اور معنی ولایت میں وہ معنی پوشیدہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آیات قرآنی کی شکل میں آپ تک پہنچایا جائے. سب سے پہلے خود ولایت کا معنی لغوی کیا ہے، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ یہی آپ کے لیے ایک نیا موضوع کھلے گا کہ ولایت کا معنی کیا ہے. امام راغب اصفہانی، بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، بہت بڑے ادیب، اصفہان کے رہنے والے امام راغب اصفہانی، انہوں نے ایک بہت مایہ ناز کتاب لکھی مفردات القرآن. مفردات الفاظ القرآن، یعنی الفاظ قرآن جو مفردات ہیں ان کے معانی لکھے کہ عرب انہیں کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. وہ جب لفظ ولی، ولایت اور ولا پر پہنچے تو اس کا معنی دیا. کہتے ہیں عرب ولایت کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، امام راغب فرماتے ہیں الولاء والتوالی ان یحصل شیئان فسائدا حصولا ما لیس بینہما لیس منہما. فرماتے ہیں عرب ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دو چیزیں تھیں ایک دوسرے سے دور تھیں. توجہ فرمائے، کہتے ہیں دو چیزیں جو دور تھیں وہ قریب ہونا چاہتی ہیں. کہتے ہیں دو چیزوں کے قرب کا اس وقت تک تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے درمیان سے وہ شے ہٹ نہ جائے جو فاصلے کا سبب بن رہی ہے. کہتے ہیں دو شیتی دونوں قرب پیدا کرنا شروع کرے تو کہتے ہیں قرب ان کا تبھی پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب تب ہوتی ہے جب ان کے درمیان وہ جو فاصلے کا سبب بن رہا ہے وہ دور ہو جائے. کہتے ہیں جیسے ہی وہ فاصلہ ہٹتا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں قریب ہوتی جاتی ہیں. کہتے ہیں دو چیزیں اتنی قریب ہو جائیں کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا نہ رہے، ان میں یہ فرق رہ جائے کہ وہ دو ہیں. اتنی قریب ہو جائے کہ کوئی تیسرا فاصلہ نہ رہے، اتنا فرق رہے کہ دو ہیں اور دو بھی یوں ہوں کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. تو کہتے ہیں عرب اس قرب کو ولایت کہتے ہیں اور دونوں طرف کو ولی کہتے ہیں. توجہ فرمائیں، امام راغب کی نظر میں ولایت کا معنی ہے قرب. قرب آپ توجہ فرمائی, یہ لفظ ولی ادھر بھی بولا جاتا ہے خدا کی نسبت میں, اور یہ لفظ ولی بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ بھی بندے کا ولی ہے اور بندہ بھی اللہ کا ولی ہے. یہ قرب ایک طرفہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرب کی ابتدا ادھر سے ہوتی ہے اور یہ قرب عطا ادھر سے ہوتا ہے. جیسے کہا عبد میرے قرب پر پہنچتا ہے قرب کی منزل پر, جیسے عبد اس قرب کی منزل پر پہنچ کر میرا ولی بنتا ہے, ویسے میں اس کے قرب کو قبول کر کے میں اس کا ولی بن جاتا ہوں. توجہ فرمائیں گے, انشاءاللہ بھی تعریف کر رہا ہوں. اب پتا چلا ہمارے ہاتھ میں یہ جملہ, یہ معنی آ گیا کہ ولایت کا لغوی معنی امام راغب نے لکھا قرب قرب. اب سوال ہے آپ سب سے کہ بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ اگر عبد اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اگر بندہ ولی خدا بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اور جب یہ قرب عطا ہو جاتا ہے یعنی بندہ ولی خدا بن جائے تو اللہ کا قرب بندے میں ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلے یہ بندہ اللہ کے قریب ہے, اس کی راہ کیا ہے؟ اور بندے کوئی اس قرب کو, اس ولایت کو اللہ نے قبول کر لیا, اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ مجالس کا مقصد سنانا نہیں سمجھانا ہے, بات پہنچانا اور بات ہے, بات سمجھانا اور بات ہے. مقصد بات پہنچانا نہیں ہے, مقصد آپ تک بات پہنچانا نہیں سمجھانا ہے اگر ممکن ہو. اب بندہ خدا کا قرب جب اس قرب کی منزل پر پہنچے گا تبھی ولی کہیں گے. ولی یعنی قریب. یہ بندے کی طرف سے جو ولایت, اس کا آغاز ہونا چاہیے, اس کی راہ کیا ہے؟ قرب الہی کی راہ کیا ہے؟ اب یہ بھی مجھے کہنے کی ضرورت ہے, آپ سب متعدد پانچ دنوں میں عرض کیا گیا اللہ کے قرب کی راہ کیا ہے. اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اس قرب کی راہ کیا ہے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ بندگی, عبادت. وہ نیت عبادت میں کیا کہتے ہو؟ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً, تو وہ نماز کا مقصد ہے قرب الہی, اور ولایت کا معنی ہے قرب. یعنی یہ ولایت اس وقت تک ملتی نہیں جب تک بندے میں شوق عبادت نہ آ جائے. اب آئیں آپ کے سامنے حدیث قدسی بیان کرنی ہے جو فروع اصول کافی میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. راوی مختلف ہیں, مضمون روایت ایک ہے. کیا ہے مضمون روایت؟ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات قرب الہی کی منزل پہ پہنچا تو آواز قدرت آئی, اے میرا حبیب آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک مومن کا مقام کیا ہے؟ اب آواز قدرت آئی کہ میرے نزدیک میرے ولی کا مقام ہے کیا؟ پہلا جملہ جو بخاری میں بھی ہے اور جو اصول کافی میں بھی ہے, کیا جملہ ہے؟ آواز قدرت آئی, من اہان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربا. خدا نے کہا جو میرے ولی کی توہین کرے اس نے مجھ سے اعلان جنگ دیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جس نے میرے ولی کی توہین کی, اللہ کہہ رہا ہے اس نے مجھ سے اعلان جنگ دیا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی کی توہین کی مجھ سے جنگ لڑی. کس کی توہین؟ ولی کی. کس ولی کی؟ عام ولی کی. تو بھائی مولا علی کو ولی سب مانتے ہیں. مولا علی سب کے نزدیک ولی ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی کی توہین کی. اب منبروں پر علی کا نام لے گا وہ جو بنی امیہ کے دور میں ہوتا رہا, وہ مولا علی کی توہین تھی یا نہیں؟ اگر توہین ہے تو وہ اللہ سے جنگ ہے, اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کسی دور کے ولی کی توہین کرے وہ اللہ کی رحمت میں شامل نہیں ہے. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. آواز قدرت آئی, بندہ اللہ کے قریب کیسے ہو, بندہ خدا کا قرب کیسے حاصل کرے. توجہ فرمائیے, کیا حدیث قدسی ہے. اس حدیث کو کہا جاتا ہے قرب النوافل والفرائض. حدیث قرب النوافل والفرائض باب الفرائض میں, یہ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے. روایت ہے, حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں ان اللہ جل جلالہ قال, کہتے ہیں خداوند متعال نے یہ فرمایا, کیا؟ ما تقرب علی عبد من عبادی بشیء احب علی مما افترست الیہ. کہتے ہیں خدا نے کہا کوئی بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جو کچھ میں نے اس پر فرض کیا وہ اسے ادا کرے. توجہ فرما رہے ہیں, باتیں آپ کے مزاج پر ممکن ہے سخت ہو. آپ تو ولایت کچھ اور سننے کے عادی ہیں, آپ ولایت کا معنی کچھ اور لے بیٹھے. نہیں یا آئے, بس آپ کے چہروں سے, مجھے آپ کے چہروں سے اندازہ ہے, میں آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں, آپ کی توجہ, آپ کا انہماک, آپ کا استغراق, اور جو میں آپ کے چہروں سے محسوس کر رہا ہوں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, اور مجھے یقین ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مجلس میں وہ سنجیدگی باقی ہے. نعرہ لگانا مجلس کی زینت ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن نعرے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ آدھی مجلس آپ پڑھیں اور آدھی میں پڑھوں. بھائی اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ آدھی مجلس آپ پڑھیں اور آدھی میں پڑھوں. نہیں, نعرہ شعار یہ ہماری مجالس برے صغیر کی مجالس کی زینت ہے. آپ ایران میں چلے جائیں, عربوں میں چلے جائیں, ان کے سننے کی یہ روش, یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ اب ہمارے ہاں رائج ہے, اور الحمدللہ اس نعرے سے کئی سونے والے جاگ جاتے ہیں, اس کا بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے. نہیں, اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ میں کوئی سو رہا ہے. کیوں میں نے کہا, اگر خطیب یا کوئی بندہ منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ میری مجلس میں فلاں سو رہا ہے, ٹیکنیکل حوالے سے وہ خطیب اپنی ناکامی بتا رہا ہے. اس لیے میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ آپ میں کوئی, آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں, ہوشیار ہیں, لیکن خدا کے لیے مجھ سے بیزار نہیں ہوں. انشاءاللہ بات آپ تک پہنچنی چاہیے. اسی میں آپ کے لیے جو فضیلت کا پہلو ہے وہ میں دلیل کے ساتھ پیش کروں گا. توجہ فرمائیں گے. امام فرماتے ہیں خدا کہتا ہے ما تقرب الی عبد من عبادی بشیء، کوئی شے بندہ کو عبد کو میرے قریب نہیں کرتی. احب الی مما افترضت الیہ، مگر یہ کہ بندے کو اس سے محبت ہو جائے جو میں نے فرض کیا ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تشیع میں ولایت کا معنی خدا سے دوری نہیں، تشیع میں ولایت کا معنی خدا سے دوری نہیں، بلکہ خدا کا قرب ملتا ہی تب ہے جب ولایت مل جائے. میں نے 3 دن پہلے کہا تھا میں نہیں مان سکتا کوئی مولا علی کے قریب ہو جائے خدا سے دور ہو جائے. کیوں؟ آج جملہ بدل دیتا ہوں، جس کا محبوب علی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علی کے محبوب سے دور ہو جائے؟ توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب اس جملے پہ زیادہ نہیں رکتا، آگے بڑھتا ہوں. خدا فرما رہا ہے بندے کو اگر مجھ سے محبت ہے کیا کرے؟ جو میں نے فرض کیے ہیں، فرائض ہیں، انہیں ادا کرے. یہ پہلا زینہ ہے حصول ولایت کا کہ جو میں نے فرض کیا وہ ادا کرے. اگلا مرحلہ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ، کہتے ہیں بندہ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو کیا کرے؟ خدا کہتا ہے وہ جو میں نے فرض کیے تھے وہ عطا کرے. خدا کہتا ہے اب بندے کا شوق عبادت بڑھا، میری محبت بڑھی تو اس نے اگلا قدم اٹھایا، یہ وہ بھی کرنے لگا جو چاہتا تو ہوں لیکن فرض نہیں کیا. وہ عبادت جو اللہ چاہتا ہے فرض نہیں کیا اسے کہتے ہیں مستحب. مستحب خدا چاہتا ہے لیکن فرض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ فرض کی مجبوری میں کون عبادت کر رہا ہے اور محبت میں کون بندگی کر رہا ہے. لیکن نہیں نہیں عزیزو، جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ تک کیسے پہنچے گا اور کتنا پہنچے گا، لیکن میں نے خود تو لطف لیا جب اس پہلو پہ نظر کی. خدا کہہ رہا ہے پہلا مرحلہ بندہ میرا قرب چاہتا ہے تو جو میں نے فرض کیا وہ کرے. خدا کہتا ہے جب اگلا قدم بندے نے اٹھایا وہ کرنے لگا جو مستحب ہے فرض نہیں. اب کیا ہوا؟ کہتا ہے خدا کہتا ہے میرے قرب میں نوافل یعنی مستحبات کو انجام دینے لگا. پہلے کیا تھا؟ بندے کو اللہ سے محبت ہے، محبت میں یہ کر رہا ہے. جب اس کی بندگی فرائض سے مستحب پر پہنچ گئی، پہلے صرف نماز واجب پڑھتا تھا اب دل میں محبت بڑھی تو کہنے لگا دل کی روشنی میں ہی اسے کیوں پکارو، دل کی روشنی میں ہی کیوں پکارو، اگر وہ میرا محبوب ہے تو راز و نیاز کیوں نہ ہو جائے. تو اسی راز و نیاز کا نام ہے نماز مسلم، نماز تہجد، نماز شب. نماز شب اللہ کی محبت کی پہلی علامت ہے. توجہ. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کہتا ہے جب بندہ میری محبت میں وہ بھی کرنے لگا جو میں نے مستحب کیا تھا، اب کیا ہوا؟ پہلے وہ محب تھا، میں محبوب. اللہ کہتا اب کیا ہوا؟ حتی احبہ. جب بندہ مستحبات میں آگے بڑھتا ہے اب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اب میں محبت کرنے لگتا ہوں. کس کے ذریعے؟ ہا ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں مستحب کے ذریعے؟ نہیں، مستحب کا معنی ابھی واضح نہیں ہوا. اب واضح کروں ایک لفظ میں، واضح کروں، مستحب وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، واجب نہیں کیا. اور مستحب ہوتا ہی محبت میں ہے. بھائی یہ حدیث سرکار کی ہے نا، توجہ فرمائیں گے. آبدی صاحب میری طرف ذرا متوجہ ہو، یہ حدیث سرکار دو عالم کی ہے کہ جس نے ایک زیارت حسین کی اسے 70 حج کا ثواب ہے نا. ہمارے علماء نے کہا مستند ہے، مستند حدیث ہے. اب دونوں معنی بتانے ہیں. اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ حج کی اہمیت نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ حج اہم نہیں. کیوں؟ اگر حج کی اہمیت نہ ہوتی تو رسول ثواب میں حج کا ذکر کیوں کرتے؟ توجہ نہیں ہے. اگر حج کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا کہا؟ جاؤ زیارت کو، ثواب کس کا؟ حج کا. زیارت پر جا کر بھی ثواب حج کا مل رہا ہے. تو بتایا دونوں کا مقام کیا ہے؟ نہیں، توجہ فرمائیں، زیارت کیا ہے؟ حسین ابن علی کے در پہ جانا. اور حج کیا ہے؟ اللہ کے در میں جانا. میرے رسول نے کہا در حسین پہ جاؤ، ثواب اللہ کے گھر جانے کا. کیسے؟ بتایا کہ حسین کا در اللہ کے گھر سے جدا نہیں ہے. لیکن توجہ فرمائیں گے، دونوں کی یاد بتایا، دونوں کی اہمیت کم نہ سمجھنا. ثواب میں حج کا نام لے کر بتایا، جس کو ثواب کے طور پہ ذکر کیا، ثواب کے لیے حج کا ثواب. تو بتایا اگر حج اہم نہ ہوتا تو زیارت کی جگہ حج کا نام کیوں لیتا؟ اگلا جملہ، اب سوال تو پیدا ہوتا ہے، جس جگہ جانے سے 70 مقبول حج کا ثواب ملے وہ زیارت واجب نہیں، پھر بھی مستحب ہے. میری بات پہنچ گئی ہے؟ میری بات پہنچنی چاہیے. وہ زیارت جہاں جا کے 70 مقبول حج کا ثواب، وہ زیارت پھر بھی واجب نہیں ہے. بعض موارد میں واجب ہے، کلی حکم واجب کا نہیں ہے. یا رسول اللہ، اتنا زیارت حسین کا ثواب اور پھر بھی واجب نہیں کی، مستحب رکھا. کہا مستحب ہوتا ہی تب ہے جب دل میں محبت آ جائے. کہا میں واجب نہیں کر رہا، زیارت کو واجب اس لیے نہیں کیا کہ حج ہے واجب، وہاں وہ بھی جاتا ہے جس کا جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن چاہتا ہوں حسین کے در پہ وہی جائے جس کے دل میں حسین ہے. جو فرما رہے ہیں کہا میں چاہتا ہوں وہاں وہی جائے جس کو مستحب اس لیے رکھا تاکہ پتا چل جائے کہ یہاں واجب میں باندھ کے نہیں لایا جا رہا، یہاں آزاد کر کے لایا جا رہا ہے. نہیں، تاکہ پتا چلے ان قدموں سے کون چل رہا ہے اور دل کے قدموں سے کون چل رہا ہے. کہا یہ زیارت، اب پتا چلا مستحب کیوں ہے اور مستحبات کا مقام کیا ہے. خدا کہتا ہے جب بندہ مستحبات میں آگے بڑھتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، حتی احبہ ہو، اب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. کیا مقام ہے؟ پہلے ہم محب وہ محبوب، یہ ہے ولایت. اب اللہ محبت کرنے لگا ہے. جب خدا بندے سے محبت کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے محبت تو یہ ہے کہ بندے میں شوق عبادت بڑھے. اللہ کی بندے سے محبت کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے کن تو سمعہ الذی یسمع بہ. جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اب اللہ جس کے کان بن جائے اسے عربی میں اذن اللہ کہو گے نا. اللہ جس کی زبان بن جائے اسے لسان اللہ کہو گے نا. اللہ جس کی آنکھ بن جائے اسے عین اللہ کہو گے نا. اب کائنات میں ڈھونڈو عین اللہ کہاں ہے. نہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو فرمائیں گے عزیزو گفتگو سمیٹ رہا ہوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے. استدلال کیا ہے اس کو استدلال کیا ہے ایک بہت بڑے عالم ایرانی آغا فاطمی نیا. کیا خوبصورت جملہ کہا. کہتے ہیں خدا کہتا ہے میں کان بن جاتا ہوں. ظاہر ہے اس کان سے یہ کان تھوڑا مراد ہے. یہ تو سننے کا آلہ ہے پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ ان کانوں سے تھوڑا سنتے ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں. ان سے تو نہیں سنتے نا. وہ جو بہرا ہے اس کے یہ کان ہیں اس کے پاس شنوائی نہیں. تو اصل سننے کا ذریعہ وہ قوت شنوائی ہے. اب اللہ کہتا ہے میں اس کی سماعت کا ذریعہ بن جاتا ہوں. اب اللہ جب سنتا ہے تو کوئی یہ ذرائع تھوڑے ہیں. وہ تو کائنات کی جس شے میں چاہے قوت گویائی پیدا کر دے. وہ سمیع ہے بصیر ہے ایسا ہی ہے نا. سمیع و بصیر ہے. آغا فاطمی نیا کہتے ہیں جو اللہ اذن اللہ بن جائے اب اس کے سننے کی صلاحیت عام نہیں رہتی. میری آواز وہیں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک یہ لاؤڈ سپیکر پہنچا رہا ہے. میری آواز میں قدرت کم تھی آپ نے اس کی قدرت کو اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے زیادہ کر دیا لیکن پھر بھی آواز تو میری ہے نا. آواز تو میری ہے نا. ذرائع بڑھاتے جاؤ آواز بڑھتی جائے گی. اب خود سوچو اگر کوئی اذن اللہ بن جائے تو جہاں پکارو گے سنے گا. جہاں پکارو گے وہ سنے گا. اب جو عین اللہ بن جائے عین اللہ بن جائے اللہ کی آنکھ اب پھر وہی مانا یہ مانا تھوڑا ہے. اب جو عین اللہ بن گیا کیا مانا معذرت کے ساتھ وہ سمیع و بصیر کا مظہر بن گیا. میں نے بات کہہ دی ہے وضاحت نہیں کر سکتا. وہ سمیع و بصیر کا مظہر بن گیا ہے وہ ہے وہ. اب جب اس کی عین اللہ کہہ رہے ہو تو بتا رہے ہو اس کی دید عام دید نہیں اس کی نگاہ عام نگاہ نہیں. نہیں بات نہیں پہنچے گی عزیزو. اس دیوار کے پار کیا ہے میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے چونکہ یہ دیوار حجاب بن گئی. لیکن اگر کوئی عین اللہ بن جائے اگر کوئی عین اللہ بن جائے تو وہ ظاہر نہیں دیکھ رہا وہ باطن بھی دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے حاجی کم ہے شور زیادہ ہے. جب پوچھنے والے نے کہا مولا اس سال بہت حاجی ہیں امام نے کہا حاجی کم ہے شور زیادہ ہے. مولا سمجھا نہیں. ابو بصیر نے میرے مولا سے کہا امام پنجم یا ششم سے امام نے جو ہاتھ اٹھایا اور آنکھوں پہ پھیرا تیرا اب ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ والے میں کچھ ہے؟ ادھر ہاتھ رکھا جو اندھا تھا وہ بصارت نہیں آئی بصیرت آ گئی، چونکہ ید اللہ تھا، ید اللہ تھا، ادھر ہاتھ آنکھوں پہ آیا تو اب عین اللہ نے اسے وہ نگاہ دے دی جو اس کی اپنی نگاہ تھی، اب وہ دیکھنے لگا، دیکھا تو حاجیوں کے روپ میں وہاں جانور پھر رہے ہیں اور واقعاً کم لوگ ہیں جو انسانی شکل میں ہیں۔ میرے دوستو، یہ ولایت کی راہ طے ہوتی ہے عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، اور یہ سیر و سلوک کی راہ جنہوں نے طے کی واقعاً وہ مقامات معنوی تک پہنچے، یہاں تک پہنچے کہ امام وقت نے انہیں بھائی کہہ کے خطاب کیا۔ میں نے اب تھوڑا ہی آپ کو فضائل سنا کے بات ختم کر دینی ہے، مجھے پتا ہے اس مجمع میں بہت سارے لوگ ان کا مطمع نظر الگ ہے، وہ چاہتے ہیں مجلس میں وہ پیام پہنچے، میں ان کی وجہ سے نہیں بات کرتا، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میرا اپنا نظریہ، میرا اپنا ایمان ہے۔ عزیزو، وہ ولایت کے مرتبے تک پہنچے اس بندگی کے ذریعے کہ امام نے انہیں بھائی کہہ دیا، امام زمان نے، شیخ مفید رحمت اللہ علیہ، امام نے جو توقیع مبارکہ لکھی، کیا لکھی؟ کہا اخی، اے میرے بھائی، خدا کے لیے میرے دوستو، ان محافل ان مجالس سے دور رہو جہاں ان اولیاء خدا کی توہین ہوتی ہے۔ کیا پتا لوگوں کو ولایت کیا ہے؟ وہ ولایت سمجھ بیٹھے فضائل کو۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، فضائل اور ہے، ولایت اور ہے۔ فضائل پڑھنا ولایت نہیں، میں مولا کے فضائل پڑھوں اور آپ سمجھے ولایت ہے، نہیں۔ ایک جملے میں بتاؤں ولایت اور فضائل میں فرق کیا ہے؟ فضائل وہ صفات و اوصاف و مناقب ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، ولایت فضائل نہیں، ولایت منصب ہے۔ فضائل پڑھنا اور ہے، ولایت پڑھنا نہیں، ولایت مان نہیں ہے۔ وہ جو پہلے دن کہا ممبر سے لوگ آپ کو فضائل سنا کے آپ سے کہتے ہیں فلاں ولایت کو نہیں مانتا، حالانکہ وہ فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سے بھی سوال ہے اور سب سے سوال ہے، جو فضائل وہ پڑھتے ہیں وہ فضائل کس نے لکھے؟ بھائی جنہوں نے وہ فضائل لکھے بتاؤ وہ شیعہ تھے یا نہیں؟ اگر وہی شیعہ نہیں جنہوں نے فضائل کی یہ کتابیں لکھ دی تو پڑھنے والا شیعہ کیسے، سننے والا شیعہ کیسے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مناقب کی جتنی کتابیں ہیں یہ علماء نے لکھی نا، تو اگر وہ علماء ہی وہابی ہیں، یہ کیسے وہابی ہیں کہ تمہیں شیعہ بناتے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے وہابی ہیں کہ تمہیں شیعہ بناتے جا رہے ہیں؟ اور میں اب معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ جملہ کہوں گا، ولایت ولایت، عہد ہے عہد، عہد ہے اپنے امام سے، اور صاحب ولایت وہی ہیں۔ جب کربلا کی طرف دشمن ولایت پڑے تو وہ سامنے آ گئے، جب روزہ بی بی کی طرح پڑے تو وہ سامنے آ گئے۔ یہ کیسا عجیب مذاق ہے جو منبر سے کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، میں نے عراقی علماء، عراقی سیاستدانوں کی یہ مقالے، یہ ٹاک شو خود دیکھے جنہوں نے قبول کیا کہ اگر عراق میں آیت اللہ العظمہ آغای سیستانی اور رہبر معظم کی پالیسی نہ ہوتی تو کربلا آج دشمن کے ہاتھوں میں ہوگی. ان باتوں کو سمجھیں. جو کربلا بچا رہا ہے اس پر منبروں سے وہابی ہونے کا اور ان کی توہین کی جا رہی ہے. اگر وہ شیعہ نہیں تو یہاں بیٹھ کر حسین کے نام پہ تو جوریاں بنانے والا شیعہ کیسے ہے بھائی؟ اگر جان پہ کھیل کر جان دینے والا شیعہ نہیں تو شیعوں کا مال لے کر اپنی جان بچانے والا شیعہ کیسے ہے؟ خدا کی قسم اس سید بزرگوار خدا دونوں کو قائم رکھے اور دونوں کے نام بھی علی ہیں، علی سیستانی اور علی خانائی. اب ادھر دو علی ہیں اور دونوں علی کے بیٹے ہیں. اب ادھر والوں کا نام لینا کوئی ضروری ہے بھائی؟ جو ادھر خلیفہ بن کے آیا، میں نام نہ بھی لوں تو پتا ہے چونکہ یہ تاریخ کے پرانے نام ہیں. میری بات پہنچ گئی ہے تو سمجھو سمجھو. آج تشیع کا دفاع ان ہاتھوں میں ہے جنہیں امام زمان کی تائید حاصل ہے. میرے دوست، میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ سب مل کر وہ نعرہ جو سب میں مشترکہ نعرہ ہے. چونکہ کچھ دوست اس نعرے کا جواب اکثریت نہیں دے سکے گی، میں نے کل جیسے گفتگو جہاں ختم کی، ہر روز یہ عہد ہے اور یہ عہد روز عاشور کے لیے ہے. اب دوستو، جب دشمن اس پیام عزاداری کے ذریعے خوف زدہ ہو گیا ہے، خوف زدہ ہے. اور کل علامہ عارف واحدی نے ایک خوبصورت جملہ کہا، الحمدللہ میری وابستگی سب کو معلوم ہے جن دوستوں کو، لیکن میں رواداری کا قائل ہوں سب کے ساتھ جو قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک جملہ کہا انہوں نے، انہوں نے کہا جی قبلہ یہ بات مومنین تک پہنچائیں کہ تشیعوں کا دفاع عزاداری ہے، ہماری طاقت کا اظہار عزاداری میں ہے، دشمن اس سے خوف زدہ ہے. آج کی عصر کربلا میں ان حسینیوں کو نہ بھولے جو حسینی مشر پر چلتے ہوئے آج کے مالک اشتر کا کردار ادا کر رہے ہیں، آج کے حبیب کا کردار ادا کر رہے ہیں، آج کے حر کا کردار ادا کر رہے ہیں. آئے سب اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ان علماء جو سر بکف ہو کر میدان عمل میں ہیں. کل میں نام نہ لے سکا، میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس، جنہوں نے عزاداری کے حوالے سے وہ دو سال پہلے جب جلوس چہلم رکا، اس دن سے لے کے آج تک جہاں قوم کو ضرورت پڑی یہ علماء میدان میں نظر آئے. ہم دیگر علماء کے ساتھ ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان تمام علماء کے ساتھ تجدید عہد کے لیے اور اپنے وقت کے حسین، فرزند حسین آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی سے تجدید عہد کے لیے اور اس عاشور میں اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، دل میں جذبہ حضرت علی اکبر و قاسم لے کر نکلنے کے لیے اس عصر کربلا میں حسین ابن علی سے تجدید عہد کرتے ہوئے، اے مولا ہم حاضر ہیں، پانچ دفعہ سب مل کر لبیک یا حسین. بلا تمہید اور بلا توقف. اس معصوم کی شہادت کے چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی شہادت کے لیے مجھے کوئی بہت لمبا مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. بس حضرت علی اصغر پر رونے کے لیے آپ کو صرف یہ تصور کر لینا چاہیے, اور وہ کیا کائنات میں جنگوں کے بھی اصول ہوتے. لیکن دوستو, میں حضرت علی اصغر کی مصیبت میں کیا کہوں اور کیا پڑھوں. کیا خوبصورت جملہ ہے, لوگ کہتے ہیں کسی ہندو کا ہے, اب پتہ نہیں, لیکن میں نے پڑھا کہ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس وزیر تھا, اس نے کہا کہ کربلا کی جنگ میں مجھے اس 6 ماہ کے بچے نے اتنا متاثر کیا کہ حسین کی جنگ ان لوگوں سے تھی جنہوں نے 6 ماہ کے بچے پہ تیر چلایا, اس بچے پہ تیر چلایا جسے پتا نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا ہنسا. بس دوستو, عزیزو, پتا ہے آج کس کا تذکرہ ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 3 باب الحوائج ہیں, 3 باب الحوائج ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم, دوسرے سید الشہداء, اور تیسرے علی اصغر. البتہ کربلا میں جو 3 باب الحوائج ہیں نا, ان میں ایک عباس علمدار ہے, ایک سید الشہداء ہے, ایک حضرت علی اصغر ہے. نہیں, آپ نے توجہ نہیں کی. بھئی 6 ماہ کا اصغر اور باب الحوائج, تو میرے مولا حسین نے بتایا اگر اصغر ہے تو کیا ہوا, ہے تو علی. بس ادادارو, ہمت نہیں رہی, وقت کی طرف توجہ نہیں ہوئی. بس 2 جملے اور میری ہمت بھی ختم ہو رہی ہے, اس لیے آپ تک پہنچا کے زحمت ختم. کہنا کیا چاہتا ہوں, حضرت علی اصغر کے بارے میں مجھے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا وہ جملہ بہت پیارا لگتا ہے, اور اس جملے پر ہی ختم کر دوں گا مجلس. اگر آپ متوجہ ہو گئے تو مصیبت کا اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اپنی, یہ مولانا حسن ظفر صاحب نے بھی نقل کیا, کہتے ہیں سفر کر رہا تھا میں ٹرین میں, کہتے ہیں کہ کچھ ہندو آ گئے, آ کے کہنے لگے کہ ہمیں کربلا کا واقعہ سنا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں انہیں حضرت علی اصغر کی شہادت سنانے لگا. کہتے ہیں جب میں جہاں پہنچا نا کہ علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا, ایک ہندو نے کہا بس کرے قبلہ, باقی ہمیں معلوم ہے. کہا کیا معلوم ہے؟ کہا انہوں نے جلدی جلدی پانی دے دیا, چونکہ 6 ماہ کے بچے سے کسی کی دشمنی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہی تو رونے کی بات ہے, حسین کا مقابلہ ان سے تھا کہ 6 ماہ کے اصغر کے لیے مانگا پانی ملا تیر. بس ادادارو, نہیں پڑتا یہ تیر کھا کے اصغر پہ کیا گزری. لیکن ایک عالم دین نے اشعار کی صورت میں بتایا کہ اصغر نے جان کیسے دی. کہتے ہیں جب تیر لگا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا. اصغر نے 3 حالتیں بدلی. پہلی حالت کیا تھی؟ بابا کی طرف دیکھا, پھر اپنے لب کھولے, آہستہ آہستہ لب سمیٹنا شروع کیے. مجھے بتاؤ حسین پہ کیا گزری. بس ازادارو, ایک جملہ, یہ کربلا کا شہید, یہ کیسا شہید ہے ننہال میرے ایمان کا صحابی کہتا ہے میں کوفے سے مدینے آیا کربلا کی جنگ کے بعد جب مدینے آیا چوتھے ایمان کی خدمت میں پہنچا میں نے عرض کی مولا جب مولا کی مجھ پہ نظر پڑی پوچھا منہار کہاں سے آ رہے ہو مولا کوفے سے کوفے میں کیا خبر ہے مولا مختار قاتلین حسین سے انتقام لے رہے ہیں جب یہ سنا نا جب یہ سنا امام نے پوچھا مجھے بتا ہرملا پکڑا گیا ہرملا مارا گیا مولا آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا آپ نے قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا آپ نے چچا عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا یہ ہرملا نے کیا ظلم کیا سنو گے بس ختم گفتگو ختم کر رہا ہوں کہنے لگا